تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے. والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد. جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے, لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کرتے ہیں اور اس صورت میں بار بار یہی انداز دکھے گا کہ میرے بندوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ انیبو رجوع کرنے والے. یہاں اللہ تعالیٰ اب دوبارہ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے کٹ کے ایک رب کے ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں. روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت زید بن عمر بن نفیل, ابو ذر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے علاوہ ہر ایک اس انسان کے لیے ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی, جو اس کردار کا حامل ہوگا اور جس کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ طاغوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانے گا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ سورۃ بقرہ میں ہم دیکھ چکے کہ ہر وہ طاقت, وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی عزم, کوئی ماحول, کوئی معاشرہ, کوئی قانون, جو انسان کو اللہ کے راستے سے بہکا دے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. گویا کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے تو دوسری طرف طاغوت ہے. اور دیکھا جائے تو ہر لمحے ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معاشرہ, اس کے رسم و رواج, اس کی برادریاں, اس کے خاندان, یہ سبھی کے سبھی طاغوت بن کے اس کے سامنے پھرنے لگتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے. اسی طرح بعض لوگ طاغوت کا معنی بت یا شیطان بھی کرتے ہیں, حالانکہ اس سے وہ معنی پورا نہیں ہو پاتا جو لفظ طاغوت میں, کیونکہ لفظ طاغوت سنتے ایک دم طغیانی, سرکشی اور ایک غصے اور ایک جبر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان واقعی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو جو خوبی بندے سے پس چاہیے وہ کیا ہے کہ طاغوت سے اجتناب کرنا. اجتناب کا لفظ جنب سے ہے, جنابت, جانب, اسی سے ہے. اردو میں بھی ہم یہ بات بھی بولتے ہیں کہ ہم فلاں چیز سے اجتناب کرتے ہیں, تو گویا کہ بچ کے نکل جانا. اس کے لیے اردو کا بہت ہی اپروپریٹ اور صحیح لفظ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پہلو تہی کرنا یا پہلو بچا کے نکل جانا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب زندگی میں ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے جاتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹکرائیں, تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پھر بہت زیادہ ویلیو بنتی ہے. تو لہٰذا منع کس سے کیا گیا, کس چیز سے اجتناب کرتے ہیں؟ اَن یَعْبُدُوهَا, کہ وہ اس کی عبادت کریں. ہا کی ضمیر جو ہے وہ طاغوت کی طرف بھی آتی ہے, کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے. یہ کوئی ادارہ, پارلیمنٹ اور یہ ایسے بزرگ حضرات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند کرتے ہیں. یہ ہر وہ انسان جو شریعت پر کسی اور طریقے کو ترجیح دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان سے بچ بچ کے دنیا سے گزریں گے, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, طاغوت سے اجتناب کا لا محالہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان کہیں سے گزر رہا ہے اور سب اس کو بلا رہے ہیں, ادھر آؤ, ادھر آؤ, میری سنو, دیکھو میں ہوں, میری سنو. تو وہ سب سے اپنے آپ کو بچاتا بچاتا ایک دم اپنے رب کی طرف آنے لگتا ہے, توجہ رکھنے لگتا ہے, کان اللہ کی طرف لگا دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. کس بات کی خوشخبریاں؟ دنیا میں فوکسڈ ہونے کی خوشخبری اور آخرت میں جنت کو پانے کی خوشخبری. یہ بشارت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر قسم کے طاغوت کی اطاعت سے عبادت سے بچتے رہے, تنگی ہو یا ترشی ہو اللہ ہی کی اطاعت اور عبادت کرتے رہے اور اسی کی طرف رجوع کیا, اسی پر توکل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشر عباد, بس خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو. عباد کے نیچے آخر میں جو دال کے نیچے زیر ہے, یہ میرے یاد تھی چھوٹی, یعنی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ایسے لوگوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے, لیکن جو اللہ کی بات مانے, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں بسر کرے, پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ اپنے لگتے ہیں. اب یہاں اگلی آیت میں ان لوگوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں, کون ہوتے ہیں وہ بندے. فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, وہ لوگ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی دانش مند ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے کٹ کے رب کی طرف آئے. اور رب کی طرف آنے کی وجہ کیا بنی؟ کہ بات کو توجہ سے سنتے تھے. لفظ بہت ہی قابل غور ہے, یستمعون. ایک ہوتا ہے سمیع, سننا, لیکن استمع, غور سے سننا, توجہ لگانا, دل, دماغ, آنکھیں, کان, ہر چیز اس کی طرف لگ جائے. اور غور سے سننے سے اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عمل کی نیت سے سنتے ہیں. صرف کانوں کے پردوں سے آواز نہیں ٹکراتی, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس بات کو اپنے دل تک لیتے ہیں. اور ہر سننے والا اس تمعن میں نہیں آتا. آپ دیکھیں دن رات ہمارے کانوں میں آوازیں ٹکراتی رہتی ہیں, کیا کچھ سنتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ سے کوئی پوچھے یہ ابھی پاس جو کیسٹ چل رہی تھی اس میں کچھ آپ نے سنا, آپ کہیں گے پتہ نہیں بس میں تو کام کر رہی تھی. ایسی کوئی چیز ساتھ ساتھ کانوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, توجہ ہوتی ہے, اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف آتے ہیں. بعض دفعہ آپ فوکس ہو کے سنتے ہیں, مثلا جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اس وقت اگر آپ کچھ اور نہیں سوچ رہے, یہ تو الگ بات ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ کی سوچ گاڑی سے باہر ہے تو آپ نہیں سن پائیں گے. لیکن کسی دوسرے کی بھی کوئی بات ہو, مثال ہے کہ کسی نے کسی کو بڑی اہم بات شیئر کرنی ہے, تو بیسٹ ٹائم اس کا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں کی جائے, کیونکہ اس وقت وہ پورے توجہ سے سنتا ہے, اس کا ذہن ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر قید کیا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سننا اور اس کو غور سے سننا, یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر طرف سے بچاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سن کے صرف سنی ان سنی نہیں کرتے, بلکہ فیتبعون احسنہ, پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہاں لفظ احسنہ آیا, اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہاں ہم القول سے مراد قرآن پاک لیں, تو کیا قرآن پاک کا کچھ حصہ احسن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے تو کہا میری ساری کی ساری بات احسن ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن سے کیا مراد ہے؟ تو احسن سے مراد ہے محکم حکم اور پختہ آیات, وہ باتیں جس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے, مشتبہات پہ نہیں آتے. عزیمت اور رخصت کی بات ہو تو عزیمت کی بات کو قبول کرتے ہیں, یہ وہ چیزوں میں نہیں پڑتے کہ دور دراز کے کلبے میں لاتے رہیں اور عمل کی بات پہ نہ آئیں. دیکھا جائے تو قرآن پاک کے بھی تو دو ہی حصے ہیں نا, ایک وہ حصہ ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے معاملات سکھاتا ہے, جس میں ہمارے لیے فرائض, حقوق, واجبات, یہ سب کچھ ہے. ایک حصہ وہ ہے جو ہماری اگلی زندگی سے متعلق ہے, جس میں پھر جنت, جہنم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, کچھ ماضی کے قصے, کچھ مستقبل کی باتیں. قرآن پاک کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ کہ ہم بھی اس کے اس حصے پہ زیادہ وقت لگائیں جو ہمارے عمل سے متعلق ہو, جس سے ہمارے اعمال پہ زد پڑے, جس سے ہمارا دل بدلے, جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے درجے بلند ہو. بالکل ایک اچھی تفسیر اور ایک اچھی بات کا حسن بھی یہ ہے کہ عمل کے پہلو کو اجاگر کیا جائے. بعض دفعہ انسان بہت کچھ بھی بات کر لیتا ہے, بہت کچھ لکھ لکھا لیتا ہے, یاد بھی کر لیتا ہے, لیکن عمل کی بات پہ بات نہیں کی جاتی, یا اس طرح سے نکال کے اندر سے بات دوسروں تک نہیں دی جاتی کہ جس کو لوگ اپنی بات سمجھ کے عمل کرنے کی نیت سے سنیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روحانیت نہیں آتی, دل کے اندر قرآن پاک کا وہ اثر نہیں محسوس ہوتا جو پڑھنے کے بعد ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پھر انسان پورا قرآن پاک پڑھنے کے بعد پانچ وقت کی نماز کا بھی عادی نہیں ہوتا. اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش, مثلا نماز کی ادائیگی کی جائے تو خلوص نیت اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے جذبے سے ادا کرے. یہ نہیں کہ بس مجبوری کے مارے نماز پڑھ لی, پھر وقت پہ پڑھے, جماعت کے ساتھ پڑھے, طہارت اچھی طرح کرے، پھر نماز میں خشوع و خضوع ہو، ظاہری ارکان اور آداب بھی درست ہونے چاہیے، یہ تو ہوگی نماز کی اچھی صورت۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص نماز میں تو کھڑا ہو اور بس ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بے توجہی، ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہو، تو نماز تو اس نے بھی ادا کی، اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو گئی، لیکن یہ احسن صورت نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی نماز میں بہت فرق ہے، یہی حال سارے اعمال کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض درجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن کچھ اعلیٰ درجوں پہ پہنچنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس آیت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں تو سب کی سنتے ہیں، مگر قبول صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہو، پھر اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں کہ جو بات کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق۔ دیکھیے ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پہنچا دینا، بتا دینا۔ اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، وفقہ سے ملانے کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو یہاں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ ہے ہدایت ارشاد، آپ نے اس کو بتا دیا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ توفیق، کہ چلو بیٹھو میں تمہیں وہاں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، وہ صرف ارشاد کے درجے پہ نہیں رہتے، یعنی صرف بات پہنچی نہیں ہے ان کو، یا وہ اس بات کی اصل کو نہیں سمجھے، بلکہ اب عمل کی توفیق بھی ہو گئی۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جہاں ان کی ہدایت کی بات کی گئی کہ اللہ ان کو ہدایت کے درجوں میں پورا کر دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہیں عقل مند، عقل والے تو یہی ہیں جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح فائدہ اٹھایا جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک تقابل کرتے ہیں، فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، اف انت تنقذ من فی النار، تو اے نبی آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جو بالکل آگ میں گر چکا ہے، حق علیہ کلمۃ العذاب، یعنی اس کے عذاب میں جانے کی بات ثابت ہو گئی، تقدیر کی روح سے اس کا عذاب میں جانا ثابت ہو چکا، کیونکہ کفر اور ظلم اور جرم اور زیادتیوں میں وہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اب یہ وہاں پہنچ گیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، جہاں سے اس کو اب پلٹنا نہیں۔ مثلا ابو جہل، عاص بن وائل اور اسی طرح کے دوسرے لوگ کہ جن کو ان کے گناہوں نے خوب پکڑ لیا اور وہ اس کے اندر خوب اچھی طرح گھر چکے تھے۔ اکثر ایسے لوگ عناد والے، ضد اور ہٹ دھرمی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کے سبب اللہ کا حکم عذاب ان پہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے۔ بتاؤ بھلا ایسے لوگ کیا ہدایت کی طرف آئیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی برائیوں کی بھٹی میں گر چکے ہیں، یہ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کیا آپ اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں؟ کوئی ان کو ساگ سے نکال سکتا ہے؟ نہیں، افان تتن قزمن فنار، آپ نہیں ہٹا سکتے، نقزہ سے جو گھس گئے جو گر گئے آپ ان کو نہیں چھڑا سکتے۔ اس سے لگتا ہے نا کہ جنت اور جہنم جو ہے دونوں تیار ہو چکی ہے، کیونکہ منظر کشی یہ بتاتی ہے کہ یہ بات بالکل حقیقی معنوں میں ہو رہی ہے۔ سنتے اور پڑھتے ہوئے بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم بالکل تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کی بدبختی لکھی گئی، اس کو اب بس سمجھے کہ جہنم میں گرا دیا گیا، اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ. وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں غور کیجئے گا, سب سے بڑی صفت تقویٰ, اللہ کا ڈر. کیا ہے ان کے لیے؟ غرف, بالا خانے, ڈفرینٹ فلورز ہوتے ہیں نا, ایک کے اوپر دوسری سٹوری. اور یہ کیسے ہیں؟ مبنیہ, بنے ہوئے, بنا سے ہے یہ لفظ. اب یہاں کے ایک سوال آتا ہے کہ کیا جنت اور دوزخ تیار ہو چکی ہے؟ بعض لوگ اس قسم کی بیکار بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا بندہ ایسی بحث شروع کرے کہ کیا وہ آج موجود ہے, دیکھیے اول تو ایسی بحثوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے معاملے, آخرت کے بن بھی گئی ہے تو آپ کو کیا؟ اللہ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ موت کے دروازے سے گزرے بغیر آپ وہاں جا نہیں سکتے. کچھ بھی آپ کرتے جائیں, خیالوں کی جنت بنا لیں آپ کی مرضی, لیکن جو بن گئی وہ بن گئی. لیکن صحیح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہو چکی ہیں. جزا اور سزا کے فیصلے تو ہو ہی رہے ہیں دنیا میں, لیکن یہ تیار ہو چکی ہیں. کیونکہ ہمیشہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ آتا ہے, اعدت للمتقین, اور یہاں لفظ مبنیہ, بنے ہوئے, بن چکے ہیں. اور بالا خانوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایک منزل دوسری منزل, کوئی فلیٹ سسٹم ہے. اس سے مراد درجوں کی بلندی ہے, ایک سے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا. یعنی جیسے ڈفرینٹ رینکس ہوتے ہیں نا, آپ جتنے اوپر جاتے جاتے ہیں آپ کا اتنا اسٹیٹس اوپر ہوتا ہے. اور آج کے دور میں تو یہ ہے کہ جتنا اوپر آپ کا گھر یا فلیٹ ہو اتنا آپ کا گھر مہنگا ہوگا. وہ آپ کے لیے ایک جیسے ویو اچھا دکھایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جہاں ہنڈریڈ فلورس اور اس سے بھی زیادہ کے بلڈنگس بننے لگیں تو لوگ بڑے فخر سے اپنے آپ کو اوپر محسوس کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی زمین پہ ہیں, لیکن جب انسان اور اوپر جاتا ہے تو خوف تو آتا ہی ہوگا, لیکن اللہ ہی بہتر جانے کہ اس میں کیا خوبی ہے کہ ایک انسان زمین سے اپنے آپ کو اوپر رکھنا زیادہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی بڑی خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ, لیکن جن کی تقدیر میں گمراہی تھی, جو خود ہی ڈیزرو کرتے ہیں اپنے آپ کو جہنمی ہونا, ان کے لیے تو جہنم تیار ہو چکی ہے, آپ ان کو نہیں بچائیں گے. ہاں وہ لوگ جو بات مانیں گے ان کے لیے جنت ہے, ایک کے اوپر دوسرا درجہ, درجات ایک پہ اوپر ان کی خواہشوں کے مطابق, کہیں دودھ, کہیں شہد, کہیں شراب کی نہریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر دیا. تجری من تحتها الانہار, وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے, یعنی شیشے کے بنے ہوئے کرسٹل. ایک عربی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, یہ کن کے لیے ہوں گے؟ آپ کے دل میں آیا یہ سوال؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہائے کیسا ہوگا, لیکن وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ کس کے لیے ہوگا؟ اور ایک عربی پوچھ رہا تھا, تو اب دیکھیے کہ عام شہریوں کے مقابلے میں یہ لوگ کم عقل مند سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس کا سوال کتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ یہ ہے کس کے لیے, کیا قیمت ہے, کیا کریں کہ یہ مل جائے. اس پہ آپ نے فرمایا, ان کے لیے جو نرم کلامی کریں, کھانا کھلائیں, اور راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں ہوں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گرگڑائیں اور نماز پڑھیں. ترمذی کی روایت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں, کلام کو نرم رکھیں, پے در پے نفلی روزے بکثرت رکھیں, اور پچھلی راتوں کو تہجد پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. اسی طرح مسند کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے بالا خانوں کو جنتی اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو, یعنی اوپر دیکھنا پڑے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرقی مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے. ایک روایت میں کہ ان محلات کی یہ تعریفیں سن کر لوگوں نے کہا, اللہ کے نبی یہ تو نبیوں کے لیے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اور ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچ جانا ترمذی کی روایت ہے اللہ اکبر سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کسی خوبصورت سے محل میں اللہ نے دنیا میں اتنا کچھ دے دیا یہیں اتنی بہاریں ہیں آگے کا تو خیال ہی شاید کم آتا ہوگا کیونکہ دنیا کی جنت جب خوب سج جاتی ہے نا تو پھر آخرت کی طلب نہیں ہوتی کوئی بھی بات کے تو کہتے ہیں اٹس اوکے ہو کیئر ہمارے بس تو یہاں بھی یہی ہے اسی لیے کہا گیا کہ دنیا سادی رکھو آسان زندگی رکھو وہ ضرورت کی چیز جو تمہیں کفایت کر جائے تاکہ تمہیں آگے کی خواہش تو رہے آپ دیکھیے کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے نا کبھی تو آپ بہت نپتل اپنے آپ کو رکھتے ہیں نہیں کسی وقت بھی جانا پڑے گا کوئی ایک فالتو چیز نہیں آپ خریدتے اور جو شخص اپنی عادت اس چیز کو بنا لے وہ کتنا ہلکا پھلکا رہے گا اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا اپنے ارد گرد چلو نہیں تو نہ سہی اٹھو اور چل پڑو لیکن اس کے برعکس بعض دفعہ انسان جب دنیا کی چیزوں میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پاؤں پاؤں اس کے جڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی نیکی کی نیت بھی کرنا چاہے نا تو وہ اس کو گھر یاد آتا ہے کیسے بیچیں گے ہائے یہ چیزیں کیسے جائیں گی کیا پھینک کے چلے جائیں ہائے ایسے کر جائیں ہم ویسے ہو جائیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آخرت کے خواب دیکھے جائیں اور دنیا کو مختصر رکھا جائے بڑی پیاری روایت ہے مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول جب تک ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں یعنی ہما تن متوجہ پورے جسم کے ساتھ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیا کے کاروبار میں پھنس جاتے ہیں بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری وہ حالت نہیں رہتی تو آپ نے فرمایا اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہتے جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے سنو اگر گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے ہم نے کہا اللہ کے نبی جنت کی بنا کس چیز کی ہے بنا کہتے بنیاد کو فرمائے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اس کا چونا خالص مشک ہے مشک ہوتا ہے نا خوشبو اور اس کی کنکریاں لولو اور یاقوت ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے اس میں جو داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا جس کے بعد بے مال ہونے کا خطرہ ہی نہیں وہ ہمیشہ اس میں رہے گا وہاں سے نکالے جانے کا امکان ہی نہیں نہ موت کا کھٹکا ان کے کپڑے گلتے سڑتے نہیں ان کی جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے سنو تین شخصوں کی دعا مردود نہیں ہوتی عادل بادشاہ روزے دار اور مظلوم ان کی دعا ابر پر اٹھائی جاتی ہے یعنی بادلوں پر اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد اللہ اکبر ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی روایت ہے جنات تجری من تحتها الانہار روایت میں تھے کہ ان محلات کے درمیان چشمے بہرے ہوں گے وہ ایسے کہ جہاں چاہیں پانی پہنچائیں یہ تفجرو نہا تفجیرا کا لفظ آتا ہے آخری آیتوں میں جدھر مڑو یہ ہے اللہ کے وعدے کیا مشکل ہے ذرا ایک لمحے کے لیے جھنجھوڑ کے دیکھے کہ اگر ایک بندے کو ساری زندگی اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے تو کیا اس کے بدلے میں یہ قیمت مل جائے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے سراسر فائدہ ہے لیکن شیطان اس فائدے کی طرف آنے نہیں دیتا اس کو لگتا ہے کہ نہیں جو ادھر چلا جائے گا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا صرف آج دنیا میں اللہ کے ساتھ سودے بازی کرنے کی دیر ہے اور جس کو جتنا یقین ہوگا کہ میرا معاملہ ایک بہت بڑی ذات سے ہے اتنا ہی جلدی یہ سودا کرے گا کوئی نیکی کی بات کوئی نیکی کا فیصلہ کہ جس سے واقعی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے یہاں تک تلاوت سن کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس جنت میں داخل ہو سکیں.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.